نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الامي واله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك اجمعين پیارے معتکفین حضرات، آج ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے اعتبار سے ایک اہم اور خاص صفت عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور اتفاق ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور 1974 میں 7 ستمبر کو قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، جو تحریک اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1901 میں شروع کی تھی، وہ 74 سال تک پروان چڑھتی رہی، اور پھر 1974 میں 7 ستمبر کو اعلی حضرت کا جو مشن تھا وہ پورا ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کرنا کافی ہے کہ یہ عقیدہ بھی ایمان اور کفر کا عقیدہ ہے۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، اور اگر نہیں ہے ایمان تو پھر اسلام مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا، دینیات کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایمان اساس ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور ان اساسیات میں یعنی ان بنیادوں میں عقیدہ ختم نبوت یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت مقدسہ ہے، 22 پارے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے رسول برحق ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے آخر میں ہیں، ختم المرسلین ہیں، آخری رسول ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے میں بد نیتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اس بد نیتی کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت اطہار کی، صحابہ اکرام کی جو عقیدت و محبت ہے، پھر ان کے بعد کے زمانے میں تابعین، تب تابعین، تابعات، تب تابعات کی جو عقیدت و محبت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تاریخ اسلام کے اوراق ان کی زرین محبت سے لکھے ہوئے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرون اولا کے مسلمان، عہد اول کے مسلمان کس طرح عقیدت و محبت رکھتے رہے ہیں، انہیں فاقہ کشی تو گوارا تھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی گوارا نہ تھی، ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایسی وابستگی، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی آرزو اور تمنا، اس کیفیت کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے نا، کسی بات میں چونو چرا نہیں کرنا، کسی بات میں تردد نہیں کرنا۔ وہ ابھی نعت شریف میں آپ نے سنا نا کہ خاک طیبہ پر جسے چین کی نیند آئی ہو، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں قدم رنجا فرماتے ہیں وہاں جس کو چین کی نیند آ جائے تو واقعی اس کی آرام پر، اس کی اس بستر استراحت پر تخت شاہی کی دولت جو ہے وہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اور یہی وابستگی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم کو میں وصیت کر رہا ہوں، یہ وصیت کے مطابق امانتیں سپرد کر کے تم مجھے آ کر کے مدینۃ المنورہ میں مل جانا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا، اور اب تم میرے اس بستر پر آرام کر لو، میرے اس بستر پہ آرام کرو۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جانتے ہیں کہ 3 سے 4 صف بنا کر اور ہاتھوں کی چین بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانے اقدس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے مشرکین نے، اور اس بستر پر سونا اس کا مطلب ہے اپنی جان کو کھونا ہے۔ لیکن حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا تھا بعد میں کہ سب سے زیادہ چین کی نیند آپ کو کب آئی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، تو وہ کہنے لگے کہ یہ سوال کیوں کیا، تو پوچھنے والے اصحاب کہنے لگے ہم اس لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہجرت کی شب آپ کتنے مضطرب ہوئے ہوں گے، کتنے بے چین ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا خیال غلط ہے، ہجرت کی شب بستر رسول پر جتنی چین کی نیند آئی ہے کسی اور موقع پر نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو ایسا تعلق، اب تردد نہیں بھائی، وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ یہاں تو آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہے، آپ ہجرت کر رہے ہیں اور مجھے اپنے بستر پر سلا کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی، اہل بیت کی محبت ایسی رہی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جیسا کوئی اور شاہکار بنایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ ایسی نسبت ہے۔ اب جو لوگ بد نیت ہیں، بد باطن، بد عقیدہ، بد مذہب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ ان کے ساتھ ایسی محبت لوگ رکھتے ہیں تو ان کی نعوذ باللہ حیثیت کو کم کیا جائے، کیونکہ ان کے اندر جتنی صلاحیت ہے ایسی صلاحیت والا اگر کوئی دوسرا بھی ہو جائے تو جب 1 سے 2 ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اہمیت کم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس سازش کے نتیجے ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے اقدس ظاہری حیات مبارکہ میں مسیلمہ کذاب کو کھڑا کیا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے لوگوں کو کچھ آسانیاں بھی دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں نا، میں تم پر 3 کرتا ہوں، دن کے اجالے میں 3 نمازیں پڑھو، رات کی جو نمازیں ہیں فجر کی اور عشاء کی وہ میں نے معاف کر دی تم پر۔ تو کچھ لوگ آسانیاں تلاش کرنے والے وہ مسیلمہ کذاب کی طرف چلے گئے نا۔ طلحہ اسدی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک سجا نامی عورت، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس سجا نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ نکاح بھی کر لیا۔ تو اس طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک گٹھ جوڑ ہوا، ان کا اپنا ایک آپس میں ایسا معاہدہ رہا کہ کسی بھی طریقے سے صحیح مسلمانوں کے مسلمہ رہنما، مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز، مسلمانوں کے ایمان کا محور، اس پر کسی طریقے سے ایسا حملہ کر دیا جائے، ایسی قدغن لگا دی جائے کہ ان کے مقابلے پر کوئی اور بھی آئے تو پھر مسلمانوں کی عقیدت و محبت میں کمی واقع ہو جائے گی. نظریاتی طور پر بھی کوشش کی اور عملی طور پر بھی یہ کوشش کی گئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے. اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، وضاحتن صراحتن کہے، یعنی بالکل کلیئر کٹ کہے کوئی شخص کہ بھئی میں نبی ہوں، اشارتن کہے اس طرح کہ میرے پاس بھی اللہ کا کلام آتا ہے، کنایتن کہے کہ میرے پاس صبح و شام جبرائیل آتے ہیں، تو اگر یہ سن کر، کوئی فقہ کرام نے لکھا ہے، یہ سننے کے بعد اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تم پر قرآن نازل ہوتا ہے یا اللہ کا کلام آتا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے، کیا معجزہ ہے کہ تم نبی ہو، اگر یہ اس سے نشانی طلب کی گئی تب بھی کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کمزور ہے، ورنہ نشانی کیوں مانگتے؟ نشانی نہیں مانگنی چاہیے تھی نا، نشانی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ ایک عبادت گزار عبادت میں مصروف تھا تو شیطان جو ہے اس کے پاس چلا گیا، جا کر اس کے دروازے پہ دستک دی، تو وہ پوری پوری رات عبادت کرتا تھا، تو وہ دروازے پر آیا، آ کر کے اس نے دروازہ کھولا، بھئی کون؟ تو شیطان نے کہا میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں. تو وہ عبادت گزار بڑا خوش ہوا، اس نے کمرے میں بلایا، کہنے کہ آئیے آئیے، آپ کی کیا ضیافت کی جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے میرے پاس، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو میرے سجدے قبول ہو گئے کہ آپ اللہ کے پاس سے آ گئے. شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور پھر چلا گیا. ایک عالم دین کے دروازے پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، پھر دستک دی، جواب نہیں آیا، زور زور سے کھٹکھٹایا. تو اب اندر سے عالم دین، وہ سو رہے تھے، وہ سوتے میں بڑبڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک کون کم بخت آ گیا، او بدبخت دروازہ آہستہ بجا، کیا تجھے چین نہیں ہے، رات کو بھی آرام نہیں کرنے دیتا؟ تو وہ عالم دین نے اس کو جو کچھ بھی صلواتیں سنانی تھی سنائی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اور پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ تعالی کے پاس سے آیا ہوں، تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آیا ہوں. عالم دین نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، ایک لات ماری، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دروازہ بند کر لیا. تو یہ واقعہ جنہوں نے نقل کیا ہے نا، وہ لکھتے ہیں کہ عبادت گزار کی عبادت سے اچھی اس عالم دین کی نیند ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اب حضرت جبرائیل کسی کے پاس نہیں آ سکتے، بس سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکا ہے، اس عالم دین کو معلوم ہے یہ مسئلہ. تو اس لیے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ فقیت واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین، وہ عبادت گزار کے مقابلے میں شیطان پر اتنا بھاری ہے کہ 1000 عبادت گزار مل کر شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور تنہا ایک عالم دین شیطان کا بگاڑ لے گا. کہاں 1000 عبادت گزار اور کہاں 1 عالم دین. تو یہ بات واضح ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کا اور ہمسری کا کوئی اگر دعویٰ کرے گا تو اس دعوے کو بھی آپ عام لوگ طور پر لوگوں نے بس یہ سمجھا ہے کہ شرک فی الالوہیت ہوتا ہے، شرک فی الربوبیت ہوتا ہے، نہیں، شرک فی النبوت بھی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی کو مانیں گے تو یہ نبوت میں شرک ہو جائے گا، رسالت میں شرک ہو جائے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کار منصبی یعنی تبلیغ دین کے معاملات میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا حضور کا ہمسر کسی کو بنا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کسی کو سمجھا گیا، تو اس لیے وہ شخص کافر ہو جائے گا جو کہ برابری کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی دلیل مانگے گا. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان کمزور ہے، جب ہی تو اس نے نشانی مانگی ہے، نشانی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہہ دیا جائے بس اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی آخری رسول ہیں. تو اب جو بد نیت ہیں، ان بد نیتوں نے کیا کیا، انہوں نے ترجمہ کیا خاتم النبیین کا کہ نبیوں کے خاتم، یعنی نبیوں کو اپنی انگشتری، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، انگشتری کو، کہ نبیوں کو اب سلسلہ سند نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاری فرمایا کریں گے، اور وہ اپنی انگشتری سے جس پر محمد الرسول اللہ کندہ کرایا گیا تھا اسے جو ہے اس دستاویز پر بطور دستخط یا بطور مہر ثبت کر دیا جائے گا. تو خاتم کے معنی انگوٹھی، خاتم کے معنی مہر، تو یہ ایک عجیب ترجمہ کر لیا گیا، اور یہ ترجمہ بعض دیوبندیوں نے بھی کیا، بعض وہابیوں نے بھی کیا، اور پھر ایسے ہی ترجمے میں باقاعدہ تیاری کرائی گئی، کیونکہ انگریز وہ فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا، ماضی میں بھی ہوا اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں ہوا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا عرب میں، درعیہ ایک علاقہ ہے عرب میں نجد کے قریب، موجودہ دارالحکومت سعودی عرب کا ریاض اس کے قریب، تو درعیہ کے علاقے میں اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ میری بات نہیں سنتے، بلکہ بعض لوگوں نے پکڑ کر اس کی پٹائی لگا دی. جب اس کو مارا پیٹا تو اس نے کہا میں ٹھیک ہے، میں نبی نہیں ہوں، مجدد ہوں. پھر وہ نبوت سے مجدد ہونے پر آ گیا تھا، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا. ادھر انگریز نے بھی یہ چاہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی پکی وابستگی ہے ان مسلمانوں کی کہ یہ سارے مسلمان جو ہیں، دیکھیے آج کل تو صورتحال ذرا برعکس ہے، پہلے صورتحال کچھ اور تھی، آج کل بغیر داڑھی والے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، پہلے سب داڑھی والے ہی ہوا کرتے تھے، بغیر داڑھی والا جو ہے بہت کم کوئی نظر آتا تھا، پہلے سب سر ڈھک کر کے رہتے تھے، آج کل لوگ ننگے سر زیادہ رہتے ہیں. تو پہلے یہ ساری نسبتیں تھیں، انگریزوں نے جب اپنی یعنی دفاتر میں ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر کھولے تو مسلمانوں کو اس نے پورا ان سے کام لینے کے دوران، مسلمان نے جب کہا کہ بھئی میں تو نماز کا وقت ہے نماز پڑھوں گا تو وہ نماز کا وقت دینا پڑا. انگریز نے بڑے بہلا پھسلا کر کے کہا بھئی آپ یہاں کام کرتے ہیں آپ کا یونیفارم ہونا چاہیے، یہ جو آپ پہنتے ہیں نا یہ کرتا پاجامہ یہ اتار دیں، آپ کا ایک یونیفارم ہونا چاہیے، یا آپ پینٹ پہنے شرٹ پہنے یہ وردی پہنے یہ سفاری سوٹ پہنے ہیں ٹائی لگائیں. یہ طریقے سے آہستہ آہستہ بہلایا پھسلایا مسلمانوں کو، مسلمان نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جی یہ ٹائی نہیں لگانی، یہ صلیب کی علامت ہے، یہ تم عیسائیوں کا ایک شعار ہے لہذا ہم اس کو نہیں اپنائیں گے. اس طریقے سے انگریزوں نے یہ بھی سازش کی کہ بھئی یہ ٹوپی نہیں لگایا کرو، یہ اتار دو، یہ پگڑی نہیں پہنا کرو، یہ امامہ نہیں باندھا کرو، یہ داڑھی مت رکھو، داڑھی چھوٹی کر دو. مسلمان نے کمپرومائز کبھی نہیں کیا، اس نے کبھی نہیں، اس نے کہا تم تنخواہ دو نہ دو یہ داڑھی تو منڈوانے کبھی نہیں منڈوائی جائے گی، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو یہ سب انگریز دیکھ چکا تھا، اس نے کہا ان کو کیسے اپنے رسول سے دور کیا جائے. تو رسول سے دور کرنے کی خاطر اب انہوں نے عقیدے میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا کہ یہ مسلمان جو ہے اس کی ہم نے تنخواہ بھی روک لی لیکن پھر بھی یہ راضی رہا، فاقہ کرتا رہا مگر راضی رہا. وہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی انگریز کے ایجنڈے کو بیان کیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو یہ انگریز کا ایجنڈا تھا، کہ مسلمان کے اندر روح محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جو ہے اس کا دل دھڑکتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی پر، تو اس کی یہ جو قلبی وابستگی ہے، اس کے اندر یہ جو محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کسی طریقے سے اس سمندر کا رخ موڑ دیا جائے، یہ کوشش اور یہ سازش انہوں نے کی۔ اسی لیے میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا، اسماعیل دہلوی نے کہا کہ بھئی انگریز تو ہماری سرکار ہے، انگریز کے خلاف جہاد نہیں ہوگا۔ اسماعیل دہلوی نے کہا کہ اللہ صاحب کی یہ شان ہے کہ وہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ذرا غور تو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ذات یکتا ہے، یکتا نے اپنا مظہر یکتا بنایا ہے، تو ایک سے دوسرے کا تصور نہیں ہے، اور اسماعیل دہلوی کہتا ہے کروڑوں محمد ہو جائیں گے، تو جب کروڑوں ہو جائیں گے یعنی امتناع نظیر کے عقیدے پر زد پڑتی ہے۔ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر کوئی بھی نہیں ہے، تو اب جب مثل اور نظیر لائی جائے گی تو یقیناً کچے عقیدے والے گمراہ ہو جائیں گے نا، وہ کہیں گے چلو بھئی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، وہ ایک ذات کو پہلے مانتے رہے پھر دو ذاتوں کو ماننے لگیں گے کہ چلو بھئی یہ بھی، ان سے بھی اپنی عقیدت رکھی جائے، ان سے بھی محبت کا معاملہ رکھا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بعد میں اور لوگوں نے بھی اس میں فسادات برپا کر دیے۔ رشید احمد گنگوئی نے کہا فتاوی رشیدیہ میں کہ صفت رحمت للعالمینی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا نا کہ یہ بھی وہی سازش تیار ہو رہی ہے کہ رحمت عالم صرف حضور کی ذات نہیں ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر قاسم نانوتوی نے اور کھل کر کے فساد کر دیا، اس نے کہا اگر بالفرض محال آج کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، اس نے یہ بات کہہ دی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، ذرا سوچئے نا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک کا صدر، پاکستان کا صدر آصف زرداری، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا صدر پاکستان ہو جائے تو آصف زرداری کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ ارے بالکل آئے گا، دو کیسے ہو جائیں گے، تو ایک ہی ہوگا صدر، ٹھیک ہے، دوسرا کہاں سے آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جب اس نانوتوی خبیث نے یہ بات لکھی کہ اگر بالفرض محال آج کوئی نبی ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی اس نے کہا دوسرا نبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تیسرا بھی ہو جائے۔ انگریز بڑا شاطر تھا، انگریز نے نانوتوی کو تو پیسے دے کر تحذیر الناس کتاب لکھوا لی، اور اس کو یہ کہا کہ ابھی تم نے میدان ہموار کیا ہے، ابھی ذرا میدان ٹھیک طریقے سے تیار ہو جائے، ابھی اس پہ رولر چلے، ابھی پچ اچھی بن جائے، وکٹ تیار ہو ٹھیک طریقے سے، تو پھر تم کرکٹ کھیلنا آ کر کے، ابھی نہیں۔ بڑا شاطر تھا انگریز، اس نے اس کو روکے رکھا، ورنہ اس کا ارادہ تھا نبوت کا دعویٰ کرنے کا۔ اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کو اس نے کہا کہ میں نے نانوتوی کے ذریعے وکٹ تیار کرا دیے، تم آ کے چھکا مارو۔ وہ قادیانی فوراً آ گیا اور اس نے چھکا مار دیا، اس نے کہا میں نبی ہوں بھائی۔ اور انہی لوگوں نے پہلے اس سے اتفاق کیا، قادیانیوں نے کے ساتھ، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، ان لوگوں نے اتفاق کیا، کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا ایک ارتداد کا فتنہ برپا ہو گیا، کچھ لوگ قادیانی کے ماننے والے ہو گئے۔ اب جو قادیانی کے ماننے والے ہو گئے تو مسلمانوں کی بہن، مسلمانوں کی بیٹی اگر کسی قادیانی کے گھر میں ہے، اس کے نکاح میں ہے، اور آدمی قادیانی ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ عورت اپنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ میکے میں آ کر کے بیٹھی، اس نے مقدمہ کیا کہ بھئی میری بیوی کو بھیجا جائے، میرے سسر نے میری بیوی کو روک لیا۔ ایسے کئی مقدمے چلے، ہمارے پاس باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ۔ تو جب وہ مقدمہ کیا قادیانی شوہر نے کہ میری بیوی کو میرے گھر لایا جائے، تو پوچھا گیا بھئی کیوں آپ نے اس کی بیوی کو روکا، تو مسلمان باپ نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، ہم نے اس کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح ایک مسلمان مرد سے کیا تھا، اور اب یہ مرتد ہو گیا ہے، اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ جب مسلمان نہیں رہا تو نکاح ٹوٹ گیا، اور جب نکاح ٹوٹ گیا تو ہماری بیٹی ہمارے پاس آ گئی، ہماری بہن ہمارے گھر آ گئی۔ تو اس موقع پر جو پکے سنی مسلمان تھے وہ تو یہ بات کر رہے تھے، اب دوسری طرف دیوبندی کیا کر رہے تھے؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی نے فتویٰ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان لڑکی کو قادیانی کے گھر چلے جانا چاہیے۔ ثناء اللہ امرتسری نے فتویٰ دیا، یہ سب ریکارڈ میں موجود ہیں یہ باتیں، کیونکہ ہم بات عقیدے پہ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے، آپ کی ایسی نگہداشت کی جائے، آپ کو ایمان پر ایسا استقامت کے ساتھ رکھا جائے کہ آپ کہیں بھی جائیں کبھی بھی کوئی اگر آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس سے بات کر سکیں، ڈٹ کر کے بات کر سکیں، بولڈ ہو کر کے بات کر سکیں، آپ بتا سکیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو یہ باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد اہل حدیث وہابی، اس نے فتویٰ دیا کہ کوئی بات نہیں، مسلمان لڑکی جو ہے قادیانی کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ کفایت اللہ دہلوی نے فتویٰ دیا کہ مسلمان لڑکی قادیانی کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور پھر یہ فتویٰ جو ہے انگریز عدالت کی جج کے سامنے پیش کیے گئے، اور اس طرح جبرن مسلمان لڑکی کو قادیانی کے گھر بھیجا گیا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے یہ فتویٰ بھی دیا کہ قادیانی ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قادیانی کی ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، وہ اگر بکرا ذبح کرے، گائے ذبح کرے، بھینس ذبح کرے، اونٹ نہر کرے یا مرغی کاٹے، جو بھی، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے۔ جبکہ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے تو 1901 میں ہی فتویٰ دے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ قادیانی کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے حرام ہے، مطلق حرام ہے، اس کو کھایا نہیں جائے گا۔ یعنی قادیانی کسی چیز کو ذبح کر دے، مرتد ہے نا، مرتد کا ذبیحہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو اعلی حضرت نے اس حوالے سے بڑی تحقیق، بہت تحریک چلائی۔ حضرت قطب مدینہ شاہ ضیاء الدین قادری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریک چلائی۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا غلام محمد ترنم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھی، تحریک چلائی گئی، اور دیوبندی ان کا دفاع کر رہے تھے، اہل حدیث ان کا دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ان کے پیچھے نمازیں بھی جائز ہیں، قادیانی امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ ان کے درمیان رواداری کے معاملات تھے، یہ مرزا غلام قادیانی کے پاس جایا کرتے تھے، جا کر کے کھانا پینا ان کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اس طرح کی باتیں رہی ہیں۔ اور اس قادیانی کو یہ اعلان جو انگریز نے کروایا تھا کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو، اس مقصد یہی تھا کہ وہ جب اس نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ انگریز سے جہاد نہیں ہو سکتا، اس نے کہا اب میں جہاد کے حکم کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا میں جہاد کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، جہاد فرض نہیں رہا۔ اس طرح کی اس نے بکواسات کی، اور بہت ساری بکواسات کی ہیں، اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ سارے رسولوں کے آخر میں ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نبی اور رسول آتے تھے، اور وہ رسول اور نبی جب اپنی طبعی عمر پوری کر کے ان کا وصال ہو جاتا تو پھر اللہ تعالی کی اگر منشا ہوتی تو اسی جگہ ایک اور نبی کو بھیج دیتے، ایک اور نبی آ جاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو انہی کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ایک کے بعد ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ تو اس طرح یہ نبوت کا ایک معاملہ یہ رہا کہ مختلف ریاستوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں دیہات میں اللہ تعالی نے رسول اور نبی بنائے۔ کتنے انبیاء و مرسلین کم و بیش جن پر ہمارا ایمان ہے؟ 124,000 کم و بیش کہا جاتا ہے نا، 124,000۔ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا، یہ تقریباً 157 ممالک، تو 157 ملکوں کے بڑے بڑے شہروں کو آپ کاؤنٹ کریں تو یہ بھی 1,24,000 نہیں بنتے، اس سے کم ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نبی اور رسول بھیجے، ہر جگہ، اور نبیوں کو اپنی ایک نشانی دے کر کے بھیجا، کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا، اور وہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے مظہر بن کر کے آئے۔ جب تک صفتوں کے مظہر بن کر، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جب تک صفتوں کے مظہر بن کر انبیاء و مرسلین آتے رہے، تو ایک کے بعد ایک رسول کی ضرورت پڑتی رہی، ایک کے بعد ایک نبی کی ضرورت پڑتی رہی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر بھی آ گیا، جب اللہ کی تمام صفات کا مظہر بھی آ گیا اور وہ عالمگیر ہو گیا، تو اب کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات و صفات کے مظہر ہیں۔ سارے نبی ذات کے مظہر نہیں بنے، سارے نبیوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ اقرار کرایا اپنی قوم سے، اپنی امت سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اقرار کس طرح کروایا؟ آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور رسولوں نے گواہی اس طرح نہیں دی تھی، حضور نے اس طرح گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی ذات کا مظہر ہوں، اس کے قرب خاص میں رہا ہوں اور اس کو میں نے یکتا دیکھا ہے۔ یہ حضور کا دیکھنا اور ہے، حضور کی شہادت اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی جب تشریف آوری ہو گئی، تو اب آپ جیسا کمال درجے کا کوئی رسول اور نبی ہے ہی نہیں، تو آپ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے امت مصطفیٰ، تم کو تمام انسانوں میں سے انتخاب کر کے نکالا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے فرمایا، ہمارا کتنا اعزاز ہے، اللہ فرماتا ہے سارے انسانوں سے تمہارا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ تم اپنے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو، اس لیے کہ تم جس رسول کے غلام ہو، اس رسول کے بعد اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، تم نے ہی اپنے رسول کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا ایک عقیدہ اس طریقے سے بھی سامنے آتا ہے کہ اب تبلیغ دین کا کام کون کرے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں علماء کریں گے، مشائخ کرام کریں گے، یہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اسماء صفات میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے فلیپ پر شروع میں تو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام، آخر میں حضور کے نام، اور جہاں حضور کے نام ہیں ان میں ایک حضور کا نام ہے العاقبو، العاقبو، عاقب عقب سے بنا ہے، پیچھے کی طرف، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے تعاقب میں چلنا، بعد میں آنے والا، اس کو عاقب کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بعد میں آئے۔ حضور کا ایک اور نام ہے حاشر، حاشر، حاشر کہتے ہیں سب کو جمع کرنے والا۔ تو روز قیامت سب کو کون جمع کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمع کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق دائیں ہاتھ پر، حضرت عمر فاروق اعظم بائیں ہاتھ پر ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رک جاؤں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ٹھہرو، ٹھہرو، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ پوچھا جائے گا کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے میں ابھی جنت البقیع والوں کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنی ازواج کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرمائیں گے میں نجف اشرف والوں کا انتظار کر رہا ہوں، میں کربلا مولا والوں کا انتظار کر رہا ہوں، میں جنت المعلا والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سب جمع ہوں گے، حضور سب کو جمع کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اسی کا معنی ہے حاشر، حضور کا نام ہے حاشر۔ حضور کا ایک نام اول بھی ہے اور ایک نام آخر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور آخر ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام فاتحن یعنی فتح کرنے والا, ایک مطلب تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا, شہر فتح کر لیا, میدان جنگ کو فتح کر لیا, یہ معنی بھی ہے. لیکن فاتحن کہتے ہیں فضیلت و کرامت کے دروازے کو کھولنے والا, یہ بھی ہے اس کا معنی فاتحن کھولنے والا. اور اعلی حضرت نے اس کھولنے کا معنی بڑے پیارے انداز سے بیان کر دیا ہے. جس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہ آئے وہ اعلی حضرت کے درود و سلام کے ان دونوں مصروں کو سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو اب اعلی حضرت نے یہ بتایا کہ نبوت کا دروازہ یہ فضیلت کا دروازہ ہے, کرامت کا دروازہ ہے, اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو عطا ہے اس کا دروازہ ہے. تو یہ عطا کس کی وجہ سے ہوئی؟ حضور کی وجہ سے. تو سب سے پہلے حضور, حضور نے نبوت و رسالت کا دروازہ کھولا اور حضور نے ہی نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. فتح باب نبوت پر بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مجھے ایک بات یاد آئی اور بڑی پیاری بات ہے اور آپ یہ یاد رکھیں تو بہت کام آئے گی. شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے دار الممجدیہ میں ایک دورہ ختم نبوت کا کروایا تھا, یعنی ختم نبوت سے متعلق جتنی بھی احادیث تھیں وہ انہوں نے پڑھائی تھی. تو مجھے ان کے دورے کی ایک بات یاد آ گئی, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول ہونا ثابت کیا, پھر آپ کا آخر ہونا ثابت کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی, میں وہی بات انہی کے انداز میں آپ سے بھی کہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کون ہے؟ آپ جواب دیں نا, مجمع نے بھی جواب دیا تھا, ان کی بات کا بھی جواب دیا گیا تھا, جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ جو حضور کو اول نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یعنی یہ بات کہنا بڑا آسان ہے. اب دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں چور مچائے شور کے انداز میں, جو چور چوری کرتا ہے نا, چوری تو سب سے پہلے انہوں نے کی اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ ہاتھ کچھ نہیں لگا تو اب یہ جو ہے شور مچانے لگے. کیونکہ جب چور شور مچاتا ہے تو لوگ چور کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں چور کوئی اور ہوگا, شور مچانے والا تو چور ہو ہی نہیں سکتا. تو چور مچائے شور کے مصداق یہ دیوبندی اور وہابی, اب سب سے ختم نبوت کی مجلس بنا لی, ماہنامہ ختم نبوت جاری کر دیا, لندن میں بہت بڑی کانفرنس کرنے لگے ختم نبوت کے نام پر, حالانکہ ختم نبوت کے عقیدے کو چرانے والے یہی ہیں. تو انہوں نے اب یہ بات تو یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد اور حضور کو جو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر. لیکن جب آپ انہی سے یہ پوچھیں دیوبندیوں سے کہ جو حضور کو اول نبی نہ مانے تو یہ چپ ہو جائیں گے, ایک دم یہ چپ ہو جائیں. حالانکہ حضور کا تو خاصہ دونوں ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول نبی بھی ہیں آخر نبی بھی ہیں. تو جب اول ہیں تو اس کو بھی مانو, آخر ہیں تو اس کو بھی مانو. جو آخر ہونے کا انکار کرے وہ کافر, جو حضور کے اول ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر, سیدھی سی بات. تو یہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو انگریز نے چیلنج کروایا اور اس طرح مرزا غلام قادیانی کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے پر مجبور کیا گیا, اس نے دعویٰ کر دیا. اور پھر بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں, کسی نے وضاحتن کی ہے, کسی نے اشارتن اور کنایتن کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ جیسا کسی کو بھی نہ مانا جائے, آپ جیسا کمال والا, آپ جیسی فضیلت والا کسی کو بھی نہیں مانا جائے. اب اگر کوئی اشارے میں کہے, یہ تو نہ بولے کہ میں نبی ہوں, لیکن اشارے میں بول دے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 30 دجال میری امت میں ہوں گے، 30 دجال تقریباً 20 کے قریب آ چکے ہیں اور 10 یا 11 باقی ہیں ابھی. حضور نے فرمایا 30 دجال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے، اور جو سرکار کی پیش گوئی ہوتی ہے وہ حرف بہ حرف پوری ہوتی ہے، حرف بہ حرف. تو حضور نے فرمایا 30 دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، بعد میں کچھ اور لوگوں نے بھی، یوسف قذاب نے دعویٰ کیا لاہور میں، وہ پھر مر گیا، جیل میں اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعض حامی اور بعض پیروکار وغیرہ جو ہیں وہ رہے، جو زید حامد جو ہے وہ اس کا پیروکار ہے. پھر اسی طریقے سے اشارتاً کنایتاً ملتان کے ایک شخص جو ادریسی سلسلے کا بانی ہے وہ بھی اسی قسم کی بکواسات کرتا ہے، وہ تو ابھی زندہ ہے، ملتان میں موجود ہے، اشارتاً کنایتاً ایسی ہی بات کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کی بات مانتے ہو، جیسے رسول کی زبان پر حق بولتا تھا، میری زبان پر بھی حق بولتا ہے. اس کی تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہو تو مولانا شہزاد ترابی صاحب نے ماہنامہ تحفظ میں اس کی پوری تفصیلات بیان کی ہیں، اور حضرت قبلہ پیر طریقت سید شاہ تراب الحق قادری صاحب مدظ اللہ علیہ اس کی بھی پوری تفصیلات آپ کے بھی علم میں ہے. بہرحال اشارے سے، کنائے سے، استعارے سے، تشبیہ سے، یا کھل کر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو اور آپ کی عظمت کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں گستاخ ہے، توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، عقیدہ کہیں عقیدہ عظمت کو چیلنج کر رہا ہے، کہیں عقیدہ ختم نبوت کو چیلنج کر رہا ہے، کہیں حضور کے عقیدہ علم غیب کو چیلنج کر رہا ہے، کہیں حضور کے حاضر و ناظر ہونے کو چیلنج کر رہا ہے، کہیں حضور کی نورانیت مبارکہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سب کے سب بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، بد مذہبوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ بد عقیدہ اور بد مذہب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محبت نہ خود رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ایسی محبت کرے. یہ اس محبت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس محبت کو دل سے نکال دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں، نظریاتی طور پر فساد برپا کرتے ہیں کہ تم اس بات کو لے لو، اس بات کو لو، اور لوگوں کے پھر ذہن خراب ہوتا ہے، لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. بہرحال میں نے یہ آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے چند خاص خاص باتیں عرض کر دیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی اور کو کبھی بھی نہیں مان سکتے. آپ کی مثل، آپ کی کوئی نظیر، آپ کی برابری کرنے والا، آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں. جب اللہ نے کسی اور کو آپ کا ہمسر بنایا ہی نہیں ہے تو پھر ہمسر آئے گا کہاں سے؟ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، خالق ذات اللہ کی. تو جب اللہ تعالی نے کسی کو حضور جیسا بنایا ہی نہیں تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی برابری کروں گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر فرمایا، انا خاتم النبیین عند اللہ مکتوب، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی تھا. کب؟ ان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ جب آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا. ان آدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت اللہ کے نزدیک آخری نبی کے طور پر موجود تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے پتہ چل رہا ہے. قرآن میں جو آیت آ جائے، اس آیت میں جو حکم آ جائے، وہ نص کہلاتا ہے، نص قطعی کہلاتا ہے. اس کا اگر کوئی انکار کر دے گا تو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو اب حضور خاتم النبیین ہیں، قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، تو اب جو اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، کیونکہ مرتد زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ ایک شخص پہلے ہی سے کافر ہے، کافر گھر میں پیدا ہوا، کافر پلا بڑا، کافر جوان ہوا، کافر بوڑھا ہو گیا، تو وہ کافر اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر کے کافر ہو گیا وہ زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کنورٹ کیوں ہوا، اس نے اپنے آپ کو بدلا کیوں، یہ تو مسلمان تھا بدلا کیوں، تو لوگ اس کیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انتشار ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے اور عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو مرتد زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مرتد کے شر سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں قائدیانیوں نے اپنا پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہمارا ملک، اس ملک کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ آپ کو ابھی حال میں جو لاہور میں قائدیانیوں کی ہیں عبادت گاہ پر جو ایک بم دھماکہ ہوا تھا، تو اس کے ذریعے پتا چلا کہ بھئی ان کی کوئی عبادت گاہ لاہور میں ہے، اور اس میں کیسے کیسے لوگ مارے گئے، کبھی آپ نے دیکھا سوچا؟ اس میں دو بریگیڈیئر تھے آرمی کے، تو وہ وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ کیوں گئے تھے بھائی، قائدیانی تھے نا جب ہی تو گئے تھے، تو ہماری آرمی میں قائدیانی بھی ہیں، آرمی کے اندر، فوج میں، عسکریت میں، اور کلیدی بڑے اہم پوسٹ اور اہم منصب پر ہیں قائدیانی، ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں بھی، یہاں کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں، بجلی نگر میں، ان کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے، دارالعلوم بھی چل رہا ہے قائدیانیوں کا، اور یہاں صدر میں، یہ عبداللہ ہارون روڈ کے بیک سائٹ کے اوپر ان کی ایک عبادت گاہ ہے، احمدیہ حال لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، پہلے اس کے اوپر مسجد احمدی لکھا تھا، پھر ہم لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ اس کو مسجد کیسے لکھا گیا، کیونکہ مسجد تو مسلمانوں کا شعار ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس کا جو شعار ہوتا ہے نا، شعار کہتے ہیں شناخت یا پہچان، یا اب جیسے قرآن مجید، ہم اپنی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں، تو کوئی دوسرا اگر اپنی کتاب کو قرآن کہے گا تو ہم اس کو یہ حق نہیں دیں گے، ہم چیلنج کر دیں گے بین الاقوامی عدالت میں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، تمہاری کتاب قرآن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ ہماری عبادت کا مسجد ہے، مسجد بیت اللہ، اللہ کا گھر، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا درجہ دے۔ اسی لیے عیسائیوں کا اپنا نام ہے، وہ چرچ کہتے ہیں، ہندو مندر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بدھسٹ اور کیا نام ہے جین مت کے والے، وہ کنیسا کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اپنے اپنے، ٹھیک ہے، ٹیمپو کہا جاتا ہے، مختلف چیزیں ہیں، سکھوں نے گردوارا نام رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ملت اسلامیہ کے افراد، ان کے اپنے شعار ہیں، اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، کسی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن تو انہوں نے یہاں مسجد احمدی بنائی کراچی میں، اور پھر بعد میں جب احتجاج ہوا تو ایک آرڈر پاس کیا گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے مسجد مٹا دیا، احمدی حال لکھ دیا، اور باقاعدہ وہاں پہلے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا تھا، جمعے کی نماز ہوتی تھی، تو صدر میں بازار میں جو لوگ پھرتے ہیں، تو بازار میں پھرنے والے جب وہ جمعے کا وقت ہوتا تھا تو بے خیالی، انہیں پتا بھی نہیں، وہ اسی احمدیوں کے یہاں جا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ ذرا آپ دیکھیے، آپ تو کس قدر فتنہ ہے، کس قدر ان کا نیٹ ورک ہے، اور کتنا خطرناک نیٹ ورک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قائدیانی فتنہ ہو یا دوسرے سارے کے سارے، ان تمام فتنوں کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ قائدیانیوں کے فیور کی بات کرنے والے آج بہت سے لوگ موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہے نا، یہ ذاکر نائک کے ساتھ ایک خالد ظہیر، جاوید غامدی، بابر چودھری، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو قائدیانی نیٹ ورک سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کا اس سے تعلق بنتا ہے، یہ ان کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک، کیونکہ ان کا مشن بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، اور یہ اسی انتشار کے حوالے سے چل رہے ہیں. میں آخری بات عرض کروں آپ سے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں گے. جس وقت سینئر بش نے یہ کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے، اس نے جغرافیہ بدلنے کی کوشش کی تھی، دنیا کا جغرافیہ، کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے، پورا ایک نقشہ بنایا تھا. اس نقشے میں افغانستان نام کا ملک نہیں ہے، اس نقشے میں گریٹر بلوچستان ایک علیحدہ آزاد ملک کے طور پر دکھایا گیا ہے. اس نقشے میں دیامیر، بدخشاں، قندھار، اسکردو، ہنزہ، مظفر آباد، جموں، سری نگر، یہ سارے علاقے اس میں ایک اسماعیلی ریاست کے طور پر دکھائے گئے ہیں، اور اس ریاست کا حکمران پرنس کریم آغا خان کو بنایا گیا ہے. یہ سب اس نیو ورلڈ آرڈر ہے. خلیج ٹائم میں یہ نقشہ چھپا تھا اور اس کی ایک کاپی ہمارے پاس موجود ہے. تو اب اس میں وہ اس نے جب یہ کہا کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے، تو یہ تو اس کا ایجنڈا ایک ہوا، اور اسی ایجنڈے کا دوسرا حصہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے ہم خیال، وحدت دین رکھنے والے، تاکہ آپس میں جھگڑا بھی نہ ہو. تو ایجنڈے دو ہو گئے، ایک یہ کہ ملک تبدیل کرو، اور دوسرے اس ملک کے اندر رہنے والوں کے نظریے بدلو. تو اس کی آرمی جو ہے وہ نکلی، افغانستان بھی آئی، عراق بھی گئی. تو اس کی آرمی نے پہلے ایجنڈے پہ عمل شروع کیا، یعنی دنیا کا نقشہ بدلنے کی کوشش شروع کر دی، اور دنیا کا نقشہ بدل رہے ہیں، اسی طرف لگے ہوئے ہیں. اور ایجنڈے کے دوسرے حصے پر امریکی تھنک ٹینک ڈالروں سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر کے نکلے، اور نظریاتی طور پر کام کرنے والوں کو انہوں نے خرید لیا، بہت سے لوگوں کو خریدا، اور ان کو اس مشن پر لگایا. آپ نے نام سنا ہوگا پرسرار ڈاکٹر کا، وہ بھی اسی مشن پہ کام کرتا رہا، پھر آ جہانی ہو گیا، مر گیا. اسی مشن پر غامدی کو لگایا، اسی مشن پر ذاکر نائک کو لگایا، اسی مشن کے اوپر جو ہے یہ بابر چودھری کو لگایا، یہ سب اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں. ان سب کے گھر جو ہے امریکی تھنک ٹینک کے ڈالروں سے بھرے ہوئے بریف کیس پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کے نظریات اور عقائد کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. یہ جو مختلف چینلز پہ ایک بھرمار ہے جس کا علم دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تو کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ جناب ٹائی لگا کر کے ایک صاحب آ گئے ہیں، محمد عیسیٰ ان کا نام ہے، اور آ کر کے جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دین سیکھ لو، ہم تمہیں سکھائیں گے. کوئی انجینئر صاحب آ گئے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک تراوی پڑھو، ایک تراوی، لان سے داخل ہو جاؤ دائیں طرف سے، بائیں طرف سے نکل جاؤ مفسر قرآن بن کے نکال دیں گے. ایک تراوی میں مفسر قرآن بناتے ہیں، وہ جگہ جگہ مختلف لانوں پر وہ اہتمام کر رہے ہیں اس طریقے کی باتوں کا. یہ سارے کے سارے وہ اسی کے تنظیم اسلامی یعنی پرسرار ڈاکٹر کے ماننے والے لوگ ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام عقیدوں کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس پر ڈٹ جانے کی، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی جاتی ہے اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ ضرور آپ کے کام آئے گی. اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ تربیت لیں، شریعت اور طریقت سے آراستہ ہو جائیں، تاکہ آئندہ زندگی میں ہمارا اٹھنے والا قدم جو ہے وہ شریعت و طریقت سے جب آراستہ ہوگا تو کوئی ہم کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کر سکے گا. کوئی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ تین دن کا چلہ لگا لو تو ہم تمہیں جو ہے ایسا کر دیں گے تو ویسا کر دیں گے. تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ سازشی لوگ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. تو ہم جو کچھ محنت کر رہے ہیں اس کا فقط اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، کہ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں آپ کا اپنا بھلا ہے، اور جب آپ کا اپنا بھلا ہوگا تو آپ سے اللہ تعالیٰ جو نسل جاری کرے گا اس نسل کا بھی بھلا ہوگا. اور ہم یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی امت میں اور اس امت کی نسلوں میں نسل در نسل کسی بدعقیدہ کو نہ رکھے. اللہ ہماری نسلوں میں ہمیشہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہی رہیں. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.